السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا امين يا رب العالمين. معزز خواتین و حضرات, 20ویں پارے سے انشاءاللہ آج ہم خلاصہ مضامین کا آغاز کر رہے ہیں. 20ویں پارے میں 3 سورتیں ہیں. سورۃ النمل کے آخری 3 رکوع ہیں. سورۃ القصص مکمل ہے جس میں 9 رکوع ہیں, اور اس کے بعد سورہ عنکبوت کے 4 رکوع ہیں. سورہ نمل کے پہلے 4 رکوع وہ ہم نے پڑھ لیے 19ویں پارے میں. 5ویں رکوع کا موضوع ہے, کوئی ہے جو ایسا کر سکے؟ اس رکوع میں بڑا للکارنے کا اسلوب ہے. اللہ تبارک و تعالی مشرکین سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ, یہ بلند و بالا آسمان اور یہ وسیع و عریض زمین کس نے تخلیق کی ہے؟ بارش کون برساتا ہے؟ اور اس کے ذریعے سے یہ حسین باغات کون اگاتا ہے؟ زمین کو جائے سکون و راحت کس نے بنایا؟ زمین میں نہریں کس نے جاری کی ہیں؟ بوجھل پہاڑوں کے ذریعے سے زمین کو توازن کس نے دیا ہے؟ میٹھے اور نمکین پانی کی آمیزش کو روکنے کا سامان کس نے کیا ہے؟ کون ہے جو دکھ درد کے ماروں کی فریادیں سنتا اور ان کی مشکلات آسان کرتا ہے؟ سمندر اور خشکی میں سفر کے دوران صحیح سمت کی طرف جانے کی قدرتی علامات یعنی پہاڑ, ندی, نالے, جنگلات, ستارے کس نے بنائے؟ بارش کی آمد سے قبل ٹھنڈی ہواؤں کی صورت میں بشارت کون بھیجتا ہے؟ کائنات کی ہر شے کو کس نے بنایا ہے؟ اور جو اس شے کو دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے, آسمان و زمین سے رزق کس نے پیدا کیا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہو سکتے ہیں کہ جو یہ تمام کے تمام کارنامے انجام دے سکے؟ یہ کاریگری صرف اور صرف اللہ کی ہے. افسوس ہے شرک کرنے والوں کا. اس کے بعد دوسرے رکوع میں اللہ کے کلام کی بے مثال عظمت کا بیان. اس رکوع میں کفار کا یہ سوال بیان کیا گیا کہ اگر قیامت واقع آنے والی ہے تو کفار پوچھتے تھے کہ کب آئے گی؟ جواب دیا گیا, قیامت بہت جلد واقع ہونے والی ہے. تم یہ تو دیکھو کہ ماضی میں جن قوموں نے قیامت کے آنے کا انکار کیا, ان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تو لوگوں پر بہت رحم کرنے والا ہے, لیکن لوگوں کی اکثریت ناشکری کرتی ہے. مومنوں کے لیے دنیا اور آخرت میں ہدایت اور اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ یہ قرآن مجید ہے. اس قرآن مجید نے آ کر وہ بہت سارے حقائق ظاہر کر دیے کہ جن کو بنی اسرائیل نے چھپا دیا تھا یا ان میں بے بنیاد اختلاف پیدا کر دیا تھا. یہی کتاب بتا رہی ہے کہ جب قیامت قریب آئے گی تو قیامت کی نشانی کے طور پر ایک جانور زمین سے نکلے گا اور وہ لوگوں سے اس طرح گفتگو کرے گا جیسے کہ انسان گفتگو کرتے ہیں، اور اس کی گفتگو لوگوں پر ایک اتمام حجت کے درجے میں ہوگی. مسلم شریف کی حدیث میں فرمایا کہ یہ جانور صفا پہاڑی میں سے نکلے گا، صفا پہاڑی کو اللہ پھاڑ دے گا اور وہاں سے ایک جانور نکلے گا اور بالکل انسانوں کی طرح گفتگو کر کے تصدیق کرے گا کہ جو باتیں قرآن نے بیان کی ہیں وہی صحیح. ساتھ میں فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیمات کو جھٹلایا پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے میری واضح آیات کو کیوں جھٹلایا. وہ ندامت کے مارے وہاں کچھ بول نہ سکیں گے اور بالآخر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. روز قیامت سور میں پھونک ماری جائے گی اور تمام مخلوقات پر لرزہ طاری ہوگا اور تمام مخلوقات اس کے بعد عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہوں گی. جو انسان نیکی لے کر آیا، یعنی اس نے نیکی کرنے کے بعد دکھاوا نہیں کیا جس سے کہ نیکی ضائع ہو جائے، نیکی کرنے کے بعد کسی پر احسان نہیں جتلایا، کوئی تکبر نہیں کیا، یعنی نیکی کو محفوظ لے کر آ گیا، اسے ایک نیکی کا اجر کئی گنا ملے گا. اس کے برعکس جو بدنصیب برائی لے کر آ گیا، ہاں برائی کی تھی لیکن بعد میں توبہ کر لی، اللہ معاف کر دے گا. برائی کی اور توبہ نہیں کی، برائی لے کر آ گیا، تو اسے اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنان اللہ کی بندگی کر رہے ہیں اور لوگوں کو تسلسل کے ساتھ اللہ کا کلام سنا رہے ہیں. جو قرآن کی دعوت قبول کرے گا اسے اچھا بدلہ ملے گا، جو یہ دعوت قبول نہیں کرے گا برے انجام سے دوچار ہوگا. عنقریب اللہ لوگوں کو اس کائنات میں ایسی نشانیاں دکھائے گا کہ لوگوں پر واضح ہو جائے گا کہ قرآن مجید ہی کلام برق ہے. آفاق میں ہر چیز حرکت کر رہی ہے. قرآن مجید نے 14 سال پہلے بتا دیا تھا کل فی فلکی یسبحو، ہمارے اپنے وجود کے حوالے سے بچہ کن مراحل سے گزر کر تکمیل پاتا ہے، قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا. ہم آج ان مراحل کو دیکھنے اور سمجھنے کے قابل ہوئے ہیں. اس کے بعد سورہ قصص. سورہ قصص یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایمان افروز داستان کے بیان پر مشتمل ہے. پہلے رکوع میں اللہ نے واضح کیا کہ اللہ نے دشمن کو محافظ بنا دیا. اس رکوع میں اللہ کی ایک زبردست تدبیر کا ذکر ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے ایک دشمن ہی کو محافظ بنایا. کیسے؟ فرمایا کہ فرعون انتہائی ظالم انسان تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنا رکھا تھا، ان کی افرادی قوت کو کمزور کرنے کے لیے اس نے فیصلہ کیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو ذبح کر دو اور بچے کو زندہ رکھو تاکہ ہم ان سے خدمت لے سکیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو ان کی والدہ کو اندیشہ تھا کہ فرعون کے آدمی آ کر انہیں قتل کر دیں گے. اللہ نے انہیں الہام کے ذریعے سے حکم دیا کہ لکڑی کا ایک تابوت بنائیے، بچے کو اس میں لٹائیے اور تابوت کو اس دریا کے حوالے کر دیجیے. وہ تابوت بہتا بہتا فرعون کے باغ میں پہنچا اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے تابوت میں سے بچے کو اٹھا لیا. فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی لیکن حضرت آسیہ نے منع کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ بھی اس تابوت کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، وہ بھی فرعون کے اس باغ میں پہنچ گئی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوشش کی گئی مختلف عورتوں کا دودھ پلانے کی لیکن آپ نے کسی کا دودھ قبول نہ کیا. اب ان کی بہن نے کہا کہ میں خاتون کو لے کر آتی ہوں، مجھے امید ہے کہ حضرت موسیٰ ان کا دودھ قبول کر لیں گے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لے آئیں اور یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرعون کے محل میں پہنچا دیا. ان کی آغوش میں ان کے بچے کی تربیت ہوئی، پرورش ہوئی. پھر اس کے بعد سورہ قصص کے دوسرے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی
مدین روانگی کا ذکر ہے. اس رکوع میں بیان کیا گیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچے تو اللہ نے انہیں علم اور حکمت کی دولت عطا فرمائی. یہ علم و حکمت دراصل نبوت کی عطا نبوت کی تمہید ہے. ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح کے وقت جب شہر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ فرعون کی قوم یعنی قبطی قوم کا آدمی بنی اسرائیل کے ایک فرد پر ظلم و تشدد کر رہا ہے. اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا. آپ نے ظالم قبطی کو گھوسا رسید کیا اور وہ گھوسا اسے کسی ایسی جگہ لگا کہ وہ گر گیا اور اس کا کام تمام ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر افسوس ہوا. ان کی ہرگز نیت قبطی کو مارنے کی نہیں تھی. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کی التجا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ یہ قتل خطا ہے, میرے ہاتھوں ظلم ہوا ہے, مجھے معاف فرما. اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں خواب یا الہام کے ذریعے سے بخشش کی بشارت دی. فرعون کو جب اس قتل خطا کی اطلاع پہنچی تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انتقام لینے کا فیصلہ کیا. فرعون کے دربار سے ایک شخص نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے اس فیصلے سے آگاہ کیا. آپ نے اللہ سے عافیت کی دعا کی اور بصر سے روانہ ہو کر مدین پہنچ گئے. اس کے بعد تیسرے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک عاجزانہ دعا اور اس کی قبولیت کا ذکر ہے. جب آپ مدین پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر پانی کے گھاٹ پر بہت سے چرواہے موجود ہیں جو اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں, لیکن دو لڑکیاں ایک طرف کھڑی اور اپنی بکریوں کو روک رہی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر ان لڑکیوں سے پوچھا کہ آپ کا کیا معاملہ ہے. انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد ضعیف ہیں اور ہمارے گھر پہ اور کوئی مرد نہیں ہے, ہمیں ہی بکریوں کو چرانا پڑتا ہے اور انہیں پانی پلانا پڑتا ہے. جب یہ چرواہے جائیں گے تو پھر ہماری باری آئے گی, پھر بکریوں کو پانی پلائیں گے. آپ نے ان کی بکریوں کو لیا اور چرواہوں کو ہٹا کر کنویں تک پہنچے, بکریوں کو پانی پلایا, بکریاں لڑکیوں کے حوالے کی اور خود ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے. اب پردیس میں کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے, عجیب قسمہ کرسی کا عالم ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے میرے رب تو جو بھی خیر میری جھولی میں ڈال دے میں اسی کا فقیر ہوں, میں اسی کا محتاج ہوں. بڑی عاجزانہ دعا ہے, اللہ نے دعا قبول کر لی. ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی, قرآن کے الفاظ ہیں تمشی الگ سے ہی آ, وہ لڑکی بڑی حیا کے ساتھ شرماتی ہوئی چلتی ہوئی آئی. قرآن مجید نے لڑکی کے اس چلنے کے انداز کو خاص طور پر بیان کیا. پسندیدہ بات ہے عورتوں کے لیے کہ ان میں شرم و حیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری بہنوں کو یہ شرم و حیا کی نعمت عطا فرمائے. اس نے آ کر کہا کہ آپ نے جو نیکی ہمارے ساتھ کی, ہمارے والد آپ کو بلاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کے والد کے پاس گئے اور پوری اپنی داستان سنائی. وہ جو لڑکیوں کے والد تھے شیخ مدین, انہوں نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں, محفوظ ہیں, اس علاقے میں فرعون کی عملداری نہیں ہے. ان شیخ مدین نے پیشکش کی کہ اگر آپ 8 یا 10 سال تک میری بکریوں کی دیکھ بھال پر راضی ہوں تو میں اپنی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کا آپ سے نکاح کر دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پیشکش کو قبول کر لیا. چوتھا رکوع حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظہور نبوت. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ بکریوں کی دیکھ بھال کی مدت اپنی پوری کر لی تو اپنے گھر والوں کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے. سردی کا موسم تھا, اندھیری شب تھی, دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر آگ جل رہی ہے. گھر والوں سے کہا کہ میں جا کر وہاں سے کچھ انگارے لے کر آتا ہوں تاکہ ہم سردی میں حرارت حاصل کر سکے اور میں راستے کی بھی کوئی معرفت ان سے لے لوں گا کہ کس طرف جانا ہے، مصر کس طرف ہے. جب وہ پہنچے آپ کے پاس تو آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، آپ کا معبود ہوں. اللہ نے آپ کو نبوت سرفراز فرمایا اور آپ کو دو معجزے عطا کیے. عصا کے بارے میں فرمایا اللہ نے کہ اسے پھینکیے، پھینکا تو وہ سانپ بن گیا. ہاتھ کے بارے میں حکم دیا کہ گریبان میں ڈالیے، نکالا تو چمک رہا تھا. فرمایا کہ یہ دو معجزے لے کر آپ آل فرعون کے پاس جائیں اور ان کو حق قبول کرنے کی دعوت دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ اس مشن میں شریک کر دیجیے. اللہ نے دعا قبول کی، دونوں بھائی فرعون کے پاس گئے، اسے حق قبول کرنے کی دعوت دی، معجزات دکھائے، لیکن فرعون نے ان معجزات کو جادو قرار دیا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جادوگروں کا مقابلہ کرایا، جادوگر اس مقابلے میں ہار گئے. اور جب فرعون بہت زیادہ ڈٹائی پر اتر آیا تو اللہ نے اسے اور اس کے لشکروں کو ایک معجزے کے ذریعے سے ہلاک کیا. سمندر پر جب لشکر فرعون پہنچا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم آگے آگے تھی. حضرت موسیٰ کے عصا مارنے سے سمندر کے دو حصے ہو گئے، درمیان میں کچھ راستہ وجود آ گیا. حضرت موسیٰ سمندر کے پار اتر گئے اور فرعون اس کا لشکر سمندر کے بیچوں بیچ پہنچا تو سمندر دوبارہ مل گیا اور وہ برباد ہوئے. رکو نمبر پانچ، اس کا موضوع ہے گزشتہ واقعات کا بیان، رسالت محمدی کا ثبوت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا کہ جو اللہ کے رسول کے سارے واقعات اے لوگوں تمہیں سنا رہے ہیں، کیا یہ موجود تھے اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ ساری کی ساری داستان گزر رہی تھی؟ کیا یہ مدین میں موجود تھے کہ جو تمہیں وہاں کی ساری باتیں بتا رہے ہیں؟ کیا کوہ طور کے پاس موجود تھے جب حضرت موسیٰ پر نبوت کا ظہور ہو رہا تھا؟ نہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے وحی کے ذریعے سے ان کو یہ واقعات بتائے ہیں اور ان واقعات سے اب یہ تمہیں آگاہ کر رہے ہیں. فرمایا کہ اگر مشرکین مکہ پر قرآن کے آنے سے پہلے کوئی عذاب آتا تو بڑی حسرت سے کہتے کہ اللہ تو نے کیوں نہیں ہماری طرف کو رسول بھیجا کہ ہم اس کی پیروی کرتے تو ایمان لے آتے، برباد نہ ہوتے. اور اب جب اللہ کے رسول آ چکے، قرآن آ چکا، تو کہتے ہیں کہ ان پر قرآن اس طرح سے لکھا ہوا کیوں نہیں اترا جیسے کہ تورات لکھی ہوئی اتری تھی. یہ خام خائی کا ان کا ایک بہانہ ہے، اس سے پہلے وہ تورات کا بھی انکار کر چکے ہیں. چیلنج دیا گیا کہ چھوڑ دو قرآن کو، چھوڑ دو تورات کو، تم اللہ کی طرف سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں اس کتاب کی پیروی کروں گا. اللہ کے رسول نے یہ چیلنج دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ نے فرمایا کہ یہ چیلنج کبھی قبول نہیں کر سکتے، یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں اور جو خواہشات کی پیروی کرے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. رکو نمبر چھ کا موضوع ہے ہدایت صرف اللہ ہی دے سکتا ہے. اس رکو میں مشرکین مکہ کی محرومی اور اہل حبشہ کی خوشبختی کا ذکر ہے. حبشہ سے اہل کتاب یعنی عیسائیوں کا ایک وقت آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا اور وہ وقت ایمان لے آیا. اور چونکہ وہ لوگ عیسائی تھے، اس سے پہلے بھی وہ تمام پیغمبروں کو مانتے تھے، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، لہذا مسلمان تھے. مسلمان وہ ہے جو سارے نبیوں کو مانے. اور اب جب وہ آخری نبی پر بھی مان لیا ہے تو گویا انہوں نے دوبارہ اسلام قبول کیا. تو اللہ نے بشارت دی کہ ان اہل کتاب کے لیے دوہرا اجر ہے، یہ دو مرتبہ مسلمان ہوئے ہیں، پہلے بھی مسلمان تھے اور اب آخری نبی پر ایمان لا کر پھر دوبارہ اسلام قبول کیا، پھر مسلمان ہوئے. مزید ان کی تعریف ہوئی کہ وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. مکے والوں کی طنز اور برائی کا جواب بلائی کے ساتھ دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے
انہیں بہترین اجر کی خوشخبری سنائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افسوس تھا کہ حبشہ سے لوگ آ کے مسلمان ہو گئے اور میرے اپنے قبیلے کے لوگ مکے میں رہتے ہوئے اس نعمت سے محروم ہیں. خاص طور پر ابو طالب کے ایمان نہ لانے کا آپ کو بہت صدمہ تھا. اللہ نے واضح کر دیا کہ اے نبی آپ کے ذمے صرف حق پہنچانا ہے اور آپ اپنا کام صحیح کر رہے ہیں. ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے, جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. مکے والوں کی یہ بات بھی اس رکو میں نقل کی گئی کہ اگر ہم نے محمد کی بات مان لی ہمارا خاتمہ ہو جائے گا. جتنے بت خانہ کعبہ میں رکھے ہیں یہ پورے عرب کے قبیلوں کے بت ہیں, وہ سارا سال آ کر ان بتوں کی سیوا کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کرتے ہیں, اس کا فائدہ ہمیں ہوتا ہے. ان کے بتوں کے متولی ہونے کی وجہ سے پورے عرب کی مذہبی سیادت ہمیں حاصل ہے. ہمارے تجارتی قافلوں کو کوئی نہیں لوٹتا بلکہ ان کی خدمت سے لوگ کرتے ہیں. اگر ہم نے ان بتوں کو یہاں سے ختم کر دیا تو پھر نہ ہماری تجارت محفوظ ہے اور نہ ہمیں یہ نذرانے اور یہ چڑھاوے ملیں گے. اللہ تعالی نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس سے پہلے بھی کئی ایسی قومیں گزری ہیں کہ جن کی معیشت بہت ہی مضبوط تھی, لیکن جب انہوں نے حق کا انکار کیا تو اللہ نے انہیں نیست و نابود کر دیا. تو تم اپنی معیشت اپنے وقتی مال و اسباب کی فراوانی کی وجہ سے حق سے اعراض مت کرو. ایسے لوگ احمق ہیں, بیوقوف ہیں, پاگل ہیں کہ جو دنیا میں اپنی معیشت کی خوشحالی کو حق کی قبولیت پر ترجیح دیتے ہیں. اس کے بعد ساتویں رکوع میں روز قیامت مشرکین کی بے بسی اور ذلت کا ذکر ہے. فرمایا کہ ایک شخص وہ ہے کہ جو عارضی دنیا میں خوب عیش کر رہا ہو لیکن آخرت میں قیدی بن کر آئے, جہنم میں ڈال دیا جائے, یہ کتنا گھاٹے کا سودا ہے. چار دن کی چاندنی سے مزے لے رہا ہے اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی اس کے لیے اندھیری رات ہی نہیں بلکہ عذاب اور مصیبت ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مشرکوں سے پوچھے گا کہ کہاں وہ تمہارے خود ساختہ معبود کے جن کو تم نے میرے ساتھ شریک کر رکھا تھا. ان کے معبود, وہ پنڈت, وہ پروہت, وہ نام نہاد قسم کے روحانی پیشوا, وہ پیر, وہ یہ کہیں گے کہ اللہ ہم خود گمراہ تھے اور ہم نے ان کو گمراہ کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ مشرکین کی حسرت میں اضافہ کرے گا, کہے گا کہ پکارو اپنے معبودوں کو جن کا تمہیں بڑا اعتماد تھا, وہ پکاریں گے لیکن کوئی جواب نہیں آئے گا. فرمایا کہ خیر اسی میں ہے کہ توبہ کر لی جائے, صرف اللہ ہی کو معبود مانا جائے. مزید فرمایا کہ دیکھو اگر معبود حقیقی اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے رات کو طاری کر دے, کوئی ہے جو دن لا سکے؟ اور اگر اللہ تعالی ہمیشہ دن کو طاری کر دے, کوئی ہے جو سکون دینے والی رات لا سکے؟ فرمایا اللہ کی رحمت ہے یہ دن اور رات کی نشانیاں. مزید فرمایا کہ قیامت کے دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے. وہ گواہ کون ہوگا؟ وہ رسول جو امت کی طرف بھیجا گیا تھا, اور وہ آ کر گواہی دے گا کہ اللہ اس امت کو تیرا پیغام پہنچانے کا میں نے حق ادا کر دیا تھا. اب مشرکین کے پاس اپنے شرک کا کوئی جواز نہیں ہوگا اور اس بے بسی لاچارگی کے عالم میں کوئی ان کا معبود ان کے کام نہیں آئے گا. رکوع آٹھ, قارون کا عبرت ناک واقعہ. قارون, اس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا لیکن فرعون کا ایجنٹ تھا. فرعون نے اسے بہت مال و دولت سے نواز رکھا تھا, اس کے خزانے مال و دولت کے انتہائی کثیر تھے. وہ دولت کے نشے میں تکبر کا شکار ہوا, اپنی ہی قوم پر ظلم و ستم کرنے لگا. اہل خیر نے اس کو بہت سمجھایا کہ دولت کے ذریعے خیر کے کام کرو, ظلم و ستم کر کے زمین میں فساد نہ مچاؤ. اس نے کر کر کہا کہ مجھے یہ مال و دولت میری اپنی صلاحیت, میرے اپنے علم کی وجہ سے ملا. اللہ نے فرمایا کہ ماضی میں ہم نے کئی قوموں کو ہلاک کیا جو مال و اسباب و قوت میں فرعون سے کہیں آگے تھے. ایک روز فرعون اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ بستی میں نکلا اور اس کا کر و فر، اس کا لباس، اس کی سواریاں، اس کے آگے پیچھے خدمت گاروں کے ہاتھوں میں طرح طرح کے جو تیر اور نیزے اور مختلف قسم کے مشروبات اور میوے جو کچھ تھے دیکھ کر لوگوں کو بڑا رشک آیا، دنیا داروں کو، اور کہنے لگے کہ کاش یہ ساری کی ساری نعمتیں ہم کو بھی مل جائیں. اس موقع پر علم حقیقت رکھنے والوں نے کہا کہ تم کس چیز کی تمنا کر رہے ہو؟ یہ ساری کی ساری چیزیں عارضی ہیں، وقتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے آخرت کی نعمتیں مانگو. اب اس کے بعد اللہ نے قارون کو اس کے تمام خزانوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا، اور اب وہی لوگ جو کل تک قارون جیسی دولت حاصل کرنے کی آرزو کر رہے تھے وہ شکر کرنے لگے کہ اللہ نے تباہی سے بچا لیا. انہیں اس حکمت کی سمجھ آ گئی کہ خیر اللہ تبارک و تعالی کے دیے پر راضی رہنے ہی میں ہے. نویں رکو میں واضح کیا گیا کہ آخرت میں کون سرخرو ہوگا. فرمایا کہ آخرت کا اجر و ثواب ایسے لوگوں کے لیے جو نہ فرعون کی طرح زمین میں سرکشی کریں اور نہ قارون کی طرح زمین میں فساد مچائیں. پھر وہی بات آئی جو سورہ نمل کے آخر میں تھی کہ جو شخص قیامت کے دن نیکی لائے گا اسے کئی گنا اجر دیا جائے گا، اور جو بد نصیب برائی لے کر آئے گا اس کو برائی کا ویسے ہی بدلہ ملے گا جیسے اس نے برائی کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی کہ جس اللہ نے آپ پر قرآن کے حوالے سے ایک بھاری ذمہ داری ڈالی ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو کامیابی کی منازل تک پہنچائے گا. قرآن کا نزول یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، لہذا اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور کافروں کے ساتھ کوئی ڈیل، کوئی کمپرومائز، کوئی سمجھوتا نہ کیجیے. وہ آپ پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے ان کے معبودوں کی عبادت کریں، تو پھر وہ اتنے عرصے آپ کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے. آپ انہیں صاف صاف بتا دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا، اللہ ہی کی ذات ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، ہر فیصلے کا اختیار اسی کے پاس ہے، اور تم چاہو یا نہ چاہو تمہیں روز قیامت اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. سورہ عنکبوت اس سورت کا خاص مضمون ہے صبر و استقامت کی تلقین. پہلے رکوع میں لرزا دینے والے انداز میں آگاہ کیا گیا کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے جنت نہیں ملے گی. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے سمجھا ہے کہ محض یہ کہہ دینے سے کم ایمان لے آئے وہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ ہرگز نہیں. اللہ تعالی آزمائے گا، دین کے تقاضے سامنے آئیں گے، اور ان تقاضوں کے لیے مال اور جان لگانے کا حکم دیا جائے گا. جو مال اور جان لگائے گا وہ ثابت کرے گا کہ پکا مومن ہے، اور جو نہیں لگائے گا وہ ثابت کرے گا وہ منافق ہے، وہ جھوٹا ہے. تو آزمائشوں کے ذریعے سے اللہ ظاہر کر دے گا کون سچا مومن ہے اور کون جھوٹا منافق ہے. جو لوگ آزمائش میں ثابت قدم رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کی گناہ معاف کر دے گا اور بہترین اجر عطا فرمائے گا. والدین کے ساتھ اسی رکو میں اس نے سلوک کا حکم دیا گیا، لیکن کہا گیا کہ اگر والدین شرک کی طرف تمہیں لے جانے کی کوشش کرے اب ان کی بات مت ماننا. مزید فرمایا کہ بعض کافروں کے بڑے بوڑھے نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ ہماری بات مانو، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، اگر ہماری بات ماننے میں کوئی گناہ ہے تو قیامت کے روز وہ گناہ اپنے ذمے لے لیں گے، لیکن ہماری بات مانو. فرمایا کہ جھوٹ بولتے ہیں، قیامت کے دن کوئی کسی کا گناہ اپنے ذمے نہیں لے سکے گا. ہاں جو لوگ کس طرح سے دوسروں کو گناہ کی دعوت دے رہے ہیں ان کو دگنی سزا ملے گی، ایک اپنے جرائم کی اور ایک دوسروں کو گناہ کی طرف دعوت دینے کی. رکو نمبر دو کا مضمون ہے اس کی بندگی کرو جو رزق دیتا ہے. اس رکوع میں دو انبیاء کا ذکر ہے, پہلے نوح علیہ السلام کا, فرمایا کہ انہوں نے 950 برس تک اپنی قوم کو صبر و استقامت کے ساتھ حق کی دعوت دی, قوم کی اکثریت نے حق کو جھٹلایا, اللہ نے طوفان کے ذریعے سے جھٹلانے والوں کو ہلاک کر دیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی کہ اس اللہ کی بندگی کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے, تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے. مزید فرمایا کہ تم نے بالآخر اللہ کی عدالت میں حاضر ہونا ہے اور وہیں سے اپنے اعمال کا بدلہ پانا ہے. جو بدنصیب اللہ کے سامنے حاضری کا انکار کر رہے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں گے, دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے. تیسرا رکوع, اہم بات, باطل پر اڑے رہنے کا سبب. اس رکوع میں اس حقیقت کا بیان ہے کہ جب قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا اور انہیں دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلستان اور گل و گلزار بنا دیا. اب انہوں نے قوم کو آگاہ کیا کہ تم یہ جو جانتے بوجھتے ان بتوں کی پوجا کر رہے ہو جن کے بارے میں تم جانتے ہو کہ یہ تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے, اس کا سبب یہ دنیا کے آپس کے تعلقات اور مفادات ہیں, یہ رشتے داریوں کے بندھن ہیں, تمہیں خطرہ ہے کہ اگر تم نے بت پرستی چھوڑ دی تو فلاں عزیز ناراض ہو جائے گا, فلاں شخص کے جس سے کاروباری تعلقات ہیں وہ تعلقات ٹوٹ جائیں گے. تو یہ دنیا کے مفادات اور رشتے داریاں وہ پاؤں کی بیڑیاں ہیں جو تمہیں حق کی طرف آنے سے روک رہی ہیں. لیکن قیامت کے دن تم میں سے بعض بعض پر لعنت کریں گے اور بعض بعض کو اللہ کے سامنے مورد الزام ٹھہرائیں گے کہ اس نے مجھے بھٹکایا, اس نے مجھے حق کو قبول کرنے سے روکا. لیکن جب محسوس ہوا کہ نہیں, اب یہ قوم بالکل بھی حق کو قبول کرنے پر تیار نہیں, ان کے درمیان رہ کر وقت ضائع کرنا ہے, تو پھر آپ نے ہجرت کا فیصلہ کیا. آپ کے ساتھ آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام تھے, انہوں نے بھی ہجرت کی. حضرت لوط علیہ السلام کو آپ نے سفر ہجرت کے دوران عمود و صدوم کی بستیوں میں تبلیغ کرنے کے لیے چھوڑ دیا. وہ ایسی بدبخت قوم تھی کہ جس نے پوری تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ہم جنس پرستی کے جرم کا آغاز کیا تھا. حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اس گناہ پر روکا. ان بدبختوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم تو آپ کی بات نہیں مان رہے, ہم پر عذاب لے آئیے. حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے مدد کی, درخواست کی. رکو نمبر 4 میں اہم بات یہ ہے کہ شرک کی حقیقت مکڑی کا جال ہے. اللہ نے اس رکو میں قوم لوط, اصحاب مدین, قوم عاد, قوم ثمود اور آل فرعون پر عذاب کا تذکرہ کیا کہ اللہ انہوں نے کیسے ہلاک کیا. فرمایا کسی کو تیز آندھی کے ذریعے ہلاک کیا, کسی پر کنکریوں کی بارش ہوئی, کسی کو زلزلے کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا, کسی کو زمین میں دھسا دیا, اور کسی کو اللہ تعالی نے طوفان کے ذریعے سے غرق کر دیا یا سمندر میں غرق کر دیا. فرمایا کہ جب ان مجرموں پر عذاب آیا تو ان کے کوئی معبود ان کے کام نہ آ سکے. اللہ کے سوا دیگر معبودوں سے کسی چیز کی امید رکھنا یا ان پر اعتماد کرنا بالکل ایسے ہے جیسے کہ مکڑی کا جال بنانا. مکڑی کا جال انتہائی کمزور ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے اللہ کے سوا کسی اور پر اعتماد کرنا بھی انتہائی کمزوری کا مظہر اور انتہائی ناپائیدار ہوتا ہے. اللہ ہمیں صرف اپنی ذات پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 21واں پارہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون صدق اللہ العظیم.
21 پارے میں سورہ عنکبوت کے بقیہ 3 رکوع ہیں، سورہ روم مکمل ہے جس کے 6 رکوع ہیں، سورہ لقمان مکمل ہے جس میں 4 رکوع ہیں، سورہ سجدہ مکمل ہے جس میں 3 رکوع ہیں، اور پھر سورۃ الاحزاب کے 9 میں سے 3 رکوع اس پارے میں شامل ہیں. اب سورہ عنکبوت کا 5 رکوع جس سے کہ پارے کا آغاز ہو رہا ہے، اس رکوع میں خاص بات یہ ہے کہ اللہ کا ذکر یہ تسکین قلب اور تسکین نفس کا ذریعہ ہے. فرمایا کہ جب حالات اور ماحول شدید مخالفانہ ہو تو ان حالات میں اللہ کے نیک بندوں کو کیا کرنا چاہیے، ہدایات دی گئی. پہلی ہدایت دی گئی، اللہ کا ذکر کرتے رہو، اس سے تمہیں سکون قلبی حاصل ہوگا اور اس کے ذریعے سے تمہارے نفس کا تزکیہ بھی ہوگا. اللہ کے ذکر کی اعلیٰ ترین صورت ہے کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرو، اور اللہ کے ذکر کی جامع ترین صورت یہ ہے کہ نماز قائم کرو. نماز اپنے اندر ہر ذکر کو جمع کر لیتی ہے، تلاوت بھی ہے، تسبیح بھی ہے، حمد بھی ہے، تکبیر بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، کھڑے ہو کے بھی اللہ کا ذکر ہے، اور لیٹ کر سجدے میں بھی اللہ کا ذکر ہے، بیٹھ کے بھی اللہ کا ذکر ہے. نماز انسان کو بار بار ایاک نعبدو و ایاک نستعین کے ذریعے سے عہد بندگی کی یاد دلاتی ہے. انسان اگر سوچ سمجھ کر یہ عہد کر رہا ہو تو پھر ہر برائی اور بہائی کو وہ چھوڑ دیتا ہے. پھر دوسری ہدایت یہ دی گئی کہ جب بھی کسی کو دین کی دعوت دو تو بڑا شائستہ اور مہذب انداز اختیار کرو. ہر درمی کا طرز عمل اختیار کرنے والوں سے خوبصورتی کے ساتھ علیحدہ ہو جاؤ، سلام کہہ کے. دعوت کی بنیاد ہمیشہ مشترکہ نکات کو بناؤ، اختلافی باتوں سے دعوت کا آغاز مت کرو. بشارت دی گئی کہ اہل کتاب اور اہل مکہ میں سے ایسے سلیم الفطرت لوگ ہیں جو ایمان لے آئیں گے، البتہ ان میں ایسے ہر درم لوگ بھی ہیں کہ جو قرآن جیسا معجزانہ کلام سننے کے باوجود مزید فرمائشی معجزے مانگنا شروع کر دیں گے. ان کو بتا دو کہ معجزہ دکھانا نبی کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے. نبی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسا معجزہ عطا کیا جس کے بارے میں نبی چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس جیسا کلام پیش کر کے دکھائے. قرآن بلا شبہ رحمت بھی ہے اور اصل حقائق کی یاد دہانی کا مؤثر ذریعہ بھی ہے. رکو 6، اس رکو میں آگاہ کیا گیا کہ اہل ایمان کے لیے اصل اہمیت جغرافیے کی نہیں، کسی خطہ زمین کی نہیں، اللہ کی عبادت کی ہے. اگر کسی جگہ پر اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت کرنا مشکل ہو جائے تو ہجرت کر کے وہاں چلے جاؤ جہاں پر تمہارے لیے اللہ کی بندگی کرنا آسان ہو. اور اگر کوئی شخص کسی علاقے میں اپنے مفادات کی وجہ سے بیٹھا رہے، اس سے چمٹا رہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اہمیت نہ دے، تو وہ یہ جان لے کہ عنقریب موت آئے گی اور موت آ کے تمہیں یہاں سے لے جائے گی، ہجرت کرا دے گی، تو یہ جگہ تو چھوڑنی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے خود ہی ہجرت کرو، بالآخر یہاں سے تم نے جانا ہے. فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہجرت کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی عمدہ ٹھکانا عطا کرے گا اور آخرت میں بھی جنت کے بالا خانے عطا فرمائے گا. ساتویں رکوع میں یہ حقیقت بیان کی گئی کہ دنیا کی زندگی محض ایک ڈرامہ ہے. وما حاضر حیات الدنیا الا لہو و لعب، جیسے ڈرامے کا دورانیہ محدود ہوتا ہے، دنیا کی زندگی کا دورانیہ بھی محدود ہے. ڈرامے میں ہر شخص کو ایک وقتی کردار دیا جاتا ہے، دنیا میں بھی اللہ نے مختلف لوگوں کو مختلف کردار دیے ہیں، کوئی امیر ہے، کوئی فقیر ہے، ڈرامہ ختم ہوتے ہی ہر آدمی اپنی اصل اوقات میں آ جاتا ہے. موت کے بعد سب کے سب لوگ اپنے اصل اوقات میں آ جائیں گے. ایک ہی جیسا کفن, ایک ہی جیسی جنازے کی ڈولی, اور پھر اس کے بعد ایک ہی جیسی قبر. لیکن اصل نتیجہ نکلے گا آخرت میں. جس نے اپنا کردار اللہ کی ہدایات کے مطابق ادا کیا وہ کامیاب ہو جائے گا. ممکن ہے وہ دنیا میں فقیر ہو, وہاں سرخرو ہوگا. اور جس نے اپنا کردار اللہ کی ہدایات کے مطابق ادا نہیں کیا وہ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ٹھہرے گا. اس کے بعد خوشخبری دی گئی کہ جو لوگ آخرت کو مقصود بنا کر مال و جان سے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے جہاد کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں کو اپنے راستوں کی ہدایت دیتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ہدایت گھر بیٹھ کر, آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر قرآن مجید کے مطالعے سے نہیں ملے گی, محنت کرنی پڑے گی. اس محنت کے دوران قرآن سمجھ میں آئے گا. اس محنت میں یہ مشکلات آ رہی ہے جن کا حل قرآن میں پیش کیا گیا. اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کے لیے مال اور جان کے ساتھ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ روم پہلے رکوع میں, اس سورہ روم کا خاص مضمون ہے اللہ کی نعمتوں اور قدرتوں کا بیان. پہلے رکوع میں مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے. بتایا گیا کہ قریب کی سرزمین یعنی فلسطین میں اہل کتاب رومی شکست کھا گئے اور آتش پرست مشرک ایرانی فتح حاصل کر گئے. مشرکین مکہ ایرانیوں کی فتح پر خوش ہیں, مشرکین کی محبت مشرکوں کے ساتھ ہیں, اور مسلمان اہل کتاب کی شکست پر غمگین ہیں. فرمایا کہ نہیں, چند ہی سال میں رومیوں کو فتح حاصل ہوگی اور یہ مشرکین آتش پرست شکست سے دوچار ہوں گے, اور رومی اس روز کامیابی حاصل کریں گے جس روز مسلمانوں کو بھی اللہ کامیابی دے گا. قرآن کی خوشخبری صحیح ثابت ہوئی. ٹھیک 9 سال بعد جہاں مسلمان بدر کے میدان میں عظیم فتح حاصل کر رہے تھے, عین اس دن فلسطین میں اللہ نے رومیوں کو فتح دی اور آتش پرست ایرانی شکست کھا گئے. فرمایا کہ جس قرآن نے یہ پیشن گوئی کی تھی, جس کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی ہے, وہی قرآن یہ خبر بھی دے رہا ہے کہ آخرت آئے گی. افسوس, انسانوں کی اکثریت دنیا کی زندگی کے بھی صرف ظاہر سے واقف ہے اور آخرت سے بالکل ہی غافل ہے. ورنہ اگر یہ اپنے ضمیر پر انسان غور کرے تو وہ ضمیر جو ہر نیکی پر شاباش دیتا ہے اور ہر برائی پر انسان کو ڈانٹتا ہے, وہی اس بات کا ثبوت ہے کہ نیکی کا اچھا بدلہ مل کر رہے گا اور برائی کا برا بدلہ مل کر رہے گا, اور یہ معاملہ ہوگا بدلے کے دن یعنی آخرت میں. رکو نمبر 2, روز قیامت کیا ہوگا. فرمایا کہ روز قیامت تمام انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے 2 گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے. نیک انسانوں کا مقام جنت ہوگا جہاں ان کی خوب آؤ بھگت ہوگی, مہمان نوازی ہوگی, اور مجرم عذاب میں گرفتار ہو کر شدید مایوسی سے دوچار ہوں گے. اللہ ہمیں اس مصیبت سے محفوظ فرمائے. کوئی خود ساختہ معبود ان کے کام نہ آ سکے گا, نہ اس کی سفارش کام آئے گی, بلکہ وہ خود ساختہ معبود اپنے ان پیروکاروں سے صاف اعلان بیزاری کریں گے. مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ تم صرف اللہ ہی کو معبود مانو, صبح و شام دن رات اس کی تسبیح اس کی حمد کرو. جو اللہ مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے, وہ اللہ تعالی انسانوں کو بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. تیسرا رکوع اللہ کی بے مثال قدرت اور رحمتیں اس رکوع میں بیان ہوئی. فرمایا کہ اللہ نے مٹی سے کروڑوں انسان تخلیق کیے جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. بیوی کو شوہر کے لیے تسکین بخش نعمت بنایا. آسمان اور زمین کی تخلیق اللہ کے عظیم قدرت کا شاہکار ہے. بے شمار انسانی بولیاں
قدرت خداوندی کا حیران کن منظر ہے، مختلف رنگوں میں مخلوقات کی تخلیق اللہ کی حسین کاریگری کا نمونہ ہے، رات اور اس میں میٹھی نیند اللہ کے کرم کی فرد بخش نشانی ہے، دن کا اجالا اور اس میں مختلف سرگرمیوں کے لیے بھاگ دوڑ اللہ کی رحمت سے ہی ممکن ہے، آسمانوں سے برستی ہوئی مسلادھار بارش اللہ کی حیات بخش نعمت ہے، بارش سے مردہ زمین کا زندہ ہونا اور طرح طرح کی نباتات کا پیدا ہونا اللہ کی قدرت کے عظیم خزانوں کا عکس ہے، آسمان اور زمین کے توازن کے ساتھ قائم رہنا اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، اللہ کے اقتدار کا یہ عالم ہے کہ اس کے حکم سے، اس کے ایک ہی حکم سے تمام انسان قبروں سے نکل کر اس کی بارگاہ میں جمع ہو جائیں گے، کائنات کی ہر شے اللہ کے حکم سے ہی کام کر رہی ہے، بلا شبہ اللہ کی شان سب سے اونچی اور ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والی ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھے رکوع میں فطرت کی پکار، اللہ کی مکمل اطاعت، اس کا ذکر ہے، فرمایا کہ اللہ نے ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا، اس فطرت میں اللہ تعالی کی معرفت شامل ہے، ہر انسان اپنے اندر اللہ تبارک و تعالی کی معرفت رکھتا ہے، جیسی توحید کا بیان اس کے سامنے آتا ہے اس کا اندر کنفرم کرتا ہے کہ یہی بات صحیح ہے، شرک کے لیے جواز اور گھڑی ہوئی مثالیں پیش کرنی پڑتی ہیں، ہر انسان کے اندر اللہ سے لو لگانے کا جذبہ ہے، اس کو اللہ سے لو لگا کے مزہ آتا ہے، ہر انسان کو اللہ کی اطاعت سے خوشی محسوس ہوتی ہے، ہر انسان اس فطرت کی وجہ سے برائی کو برائی سمجھتا ہے اور برائی کرنے سے اپنے اندر خلش محسوس کرتا ہے، نیکی کرنے سے اسے ایک خوشی کی لہر اندر اٹھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ فطرت کی پکار کے مطابق اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ کچھ باتوں میں فرمایا جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور کچھ میں نہیں کرتے وہ بھی در حقیقت مشرک ہیں، ان کا معبود صرف اللہ نہیں بلکہ نفس بھی ہے، کچھ باتیں اللہ کی مانتے ہیں کچھ نفس کی مانتے ہیں، وہ دین کے کسی ایک حصے کو اختیار کر کے خود کو حق پر اور دوسروں کو گمراہ سمجھتے ہیں، ہر فرقہ پرست گروہ کا یہی عالم ہے، کوئی ایک چیز دین کی لے لی اور اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں باقی گمراہ ہیں، اللہ ہمیں پورے کے پورے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رکوع میں فرمایا مزید کہ جو مال تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو اس سے تمہیں اللہ کی قربت حاصل ہوگی، اس سے معاشرے میں ایک اچھی فضا پیدا ہوگی، برکتیں ملیں گی، جو پیسہ تم سود پر دیتے ہو اس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، بام نفرت بھی پیدا ہوتی ہیں اور معاشرہ بے برکتی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آخر میں فرمایا کہ تم کیوں سود کے معاملات کر کے شرک کر کے اس اللہ کو ناراض کرتے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہیں رزق دے رہا ہے، جو تمہیں موت دے گا اور پھر زندہ کرے گا اور تمہیں اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، کیا کوئی اور معبود یہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، بتاؤ پھر شرک کرنے کا کیا جواب ہے؟ رکو نمبر 5، قوموں پر عذاب گناہوں کی وجہ سے آتا ہے، فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں پر عذاب آئے ان کے ہاتھوں کی کمائی ان کے گناہوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب اس لیے بھیجے تاکہ شاید قوم میں اپنی غلط روش پر غور کرے اور توبہ کر کے سیدھی رائے اختیار کرے۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ عذاب انہی قوموں پر آیا جو شرک کا جرم کر رہی تھی، دین کے کچھ حصوں پر عمل کرتی تھی اور کچھ کو چھوڑ رکھا تھا، عذاب سے بچنے کے لیے حکم دیا گیا کہ اپنے رخ کو بالکل سیدھا کر لو خالص دین کے لیے، یعنی زندگی کے ہر گوشے میں اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد چھٹے رکوع میں اللہ کی قدرت اور بندے کی بے بسی کا ذکر ہے، فرمایا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں ایسی حالت میں پیدا کیا کہ تم بالکل لاچار اور کمزور تھے، پھر اللہ نے رفتہ رفتہ تمہیں قوت عطا کی، توانائی دی،
اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ لاغر اور کمزور کر دیتا ہے. بلا شبہ انسان پورے کا پورا اللہ کے اختیار میں ہے. اگر ہمارا اپنا اختیار ہو ہم کبھی بوڑھے نہ ہوں, ہمارا اپنا اختیار ہے ہی نہیں. روز قیامت مجرم بڑی حسرت سے کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں بس صرف ایک گھڑی رہے تھے, لیکن اس روز کی حسرت فائدہ مند نہ ہوگی. اللہ نے قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی, لیکن لوگ پھر بھی حق کو چھٹا رہے ہیں. آخری آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی کہ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا, حق کو غلبہ حاصل ہوگا, آپ استقامت کے ساتھ حق پر ڈٹے رہیں. کوئی دھمکی, کوئی تشدد, کوئی لالچ اور کوئی مصالحت کی پیشکش آپ کو سیدھے راستے سے نہ ہٹائے. سورہ لقمان, علم و حکمت کا خزانہ. پہلے رکوع میں مفاد پرست عناصر کی ایک سازش کا ذکر ہے. ابتدا میں فرمایا کہ قرآن مجید سے ان بندوں کو ہدایت اور رحمت ملتی ہے جو نماز قائم کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں, اور جو آخرت کی جواب دہی پر پورا یقین رکھتے ہیں. بلا شبہ ایسے لوگ قیامت میں سرخرو ہوں گے. اور لوگوں میں سے ایسے مجرم بھی ہیں جو کھیل تماشے اور غافل کرنے والی سرگرمیوں کے ذریعے دوسروں کو قرآن سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نظر بن حارث, ایران سے رستم کے کچھ قصے لے آیا اور رات کو وہ قصے سناتا تاکہ لوگ اللہ کے رسول کی طرف جا کر قرآن سننے کے بجائے یہ قصے کہانیاں سنیں. ایسی خوبصورت گانے والی لونڈیاں لے آیا کہ جو گانا گاتی تھی, ناچتی تھی اور نوجوانوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی. لیکن یہ معاملہ صرف اس دور کا نہیں ہے, ہر دور میں ہی مفاد پرست عناصر اپنے لوٹ گھسوٹ پر پردہ ڈالنے کے لیے اور اصل مسائل سے عوام کی توجہ کو ہٹانے کے لیے انہیں کھیلوں, ڈراموں, میلوں, اس قسم کی خرابات میں لگا دیتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں بھی ہے, کبھی کرکٹ میں لگا دیا, کبھی کوئی خاص جشن منایا جا رہا اس کی طرف لگا دیا. اس طرح وہ لوٹ گھسوٹ کے خلاف عوام کو اٹھ کھڑے ہونے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو آخرت میں ذلت آمیز عذاب دے گا. رکو نمبر دو میں حضرت لقمان کی حکیمانہ نصیحتوں کا بیان ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو تلقین کی یا میرے بچے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, اللہ کے ساتھ شرک کرنا بہت بڑی ناانصافی ہے. اس کے بعد اللہ کی وصیت ہے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو, خاص طور پر ماں کے ساتھ. البتہ اگر والدین تمہیں شرک پر مجبور کریں, اب ان کی بات نہ ماننا, لیکن پھر بھی ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتے رہنا. حضرت لقمان نے مزید اپنے بیٹے کو تلقین کی کہ اے میرے بیٹے یاد رکھو کہ ہر عمل محفوظ ہے, اس کا نتیجہ نکل کر رہے گا. نماز قائم کرو, نیکی کو حکم دو, برائی سے روکو اور مخالفت پر صبر کرو. لوگوں کو حقیر نہ سمجھو, زمین پر اکڑ کر نہ چلو, ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کرو اور بلند آواز سے لوگوں پر غالب آنے کی کوشش نہ کرو. تیسرا رکوع اللہ کی بلند شان کا بیان. فرمایا کہ اللہ نے تو بندوں پر ظاہری و باطنی عنایات کی انتہا کر دی ہے, لیکن ایسے احسان فراموش بھی ہیں کہ جو اللہ کے احکامات پر اپنے آباء و اجداد کے عقائد و رسومات کو ترجیح دیتے ہیں. اگر باز نہ آئے تو سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے. جو نیک بندے اپنا سر تسلیم اللہ کے احکامات کے سامنے خم کر دیتے ہیں, وہ عنقریب لازوال نعمتوں سے شاد کام ہوں گے. اللہ کی بلند شان کا عالم تو یہ ہے کہ اگر زمین پر جتنے درخت ہیں ان کے قلم بنا دیے جائیں, جتنے سمندر ہیں ایسے مزید 7 سمندر اور آ جائیں اور ان سب کی سیاہی بنا دی جائے, قلم گھس جائیں گے, سیاہی ختم ہو جائے گی, لیکن اللہ کی قدرتوں کا بیان ختم نہیں ہوگا.
تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے بالکل ایسے ہے جیسے کسی ایک انسان کو زندہ کرنا. رکوع نمبر چار, فرمایا کہ ڈرو یوم حساب سے, فرمایا کہ اس دن سے ڈرو جس روز باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا, بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا. دیکھنا کہیں تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے, کہیں اسی کے رہنائیوں میں کھو کر آخرت کو نہ بھول جانا, کہیں شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے کہ صرف اللہ کی شان رحمت تمہارے سامنے اس طرح سے پیش کرے کہ تم اس کی رحمت کی امید پر گناہ پہ گناہ کیے چلے جاؤ. آخری آیت میں بیان ہوا کہ پانچ باتوں کا علم صرف اللہ ہی کو ہے. نمبر ایک, قیامت کب آئے گی, بارش کب, کہاں اور کتنی نازل ہوگی, ماں کے رحم میں کیا ہے, لڑکا ہے کہ لڑکی ہے, نیک ہے کہ بد ہے, ذہین ہے کنزین ہے. نمبر تین, کوئی انسان آنے والے روز, نمبر چار, کوئی انسان آنے والے روز کیا عمل کرے گا, اور نمبر پانچ, کسی انسان کی موت کسی انسان کی موت کس جگہ واقع ہوگی. اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. سورہ سجدہ مومنانہ اور مجرمانہ کرداروں کی وضاحت. پہلے رکوع میں اللہ, قرآن اور انسان کی عظمت کا بیان ہے. پہلے رکوع میں اعلان کیا گیا کہ قرآن بلا شبہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا. اللہ نے چھ مرحلوں میں کائنات کو بنایا اور اللہ ہی اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. انسانوں کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہے نہ ہی کوئی مشکل کشا. اللہ نے ہر شے کو بہت ہی عمدہ بنایا ہے اور انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا. اس کی ابتدا گارے سے کی, اس کی تخلیق کی ابتدا, اور پھر نطفے سے اس کی نسل کو جاری و ساری کر دیا. اس کے خاکی وجود میں روح ڈال کر انسان کو عظمتوں سے سرفراز کر دیا. جو لوگ دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں شک و شبے کا اظہار کر رہے ہیں وہ دراصل اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی نہیں کرنا چاہتے, لیکن انہیں اپنے سیاہ اعمال کی جواب دہی کرنی پڑے گی اور اس کے برے انجام کا سامنا کرنا پڑے گا. رکو نمبر دو, مضمون ہے مومن اور فاسق برابر نہیں. فرمایا کہ روزے قیامت مجرم اپنے سر اللہ کے سامنے گرائے ہوئے فریادیں کریں گے کہ اللہ ہمیں دنیا میں ایک بار اور بھیج دے, اب ہم وہ کچھ نہیں کریں گے جو ہم نے پہلے کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے گا کہ میں نے تم پر اس سے پہلے بھی حق واضح کر دیا تھا, اب تو تم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے, اب تو ہر آدمی مان لے گا. اصل ماننا تھا غیب میں رہتے ہوئے, لہذا ان کی درخواست رد کر دی جائے گی. نیک بندوں کا معاملہ اس کے برعکس ہوگا, وہ بندے جو اللہ کے احکامات عمل کی نیت سے سنتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, تکبر نہیں کرتے, راتوں کو بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوتے ہیں, خوف و امید سے جلاتے ہوئے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں, اللہ انہیں ایسی نعمت سے دے گا جس کا تصور اس دنیا میں ممکن ہی نہیں. اللہ کے نگاہ میں مومن اور فاسق ہرگز برابر نہیں. اللہ فاسقوں پر بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے, شاید کہ سدھر جائے, شاید کہ توبہ کر لیں. لیکن جو لوگ قرآن کی آیتیں سننے کے باوجود تک سے مسنا ہوں وہی سب سے بڑے ظالم ہیں. اس کے بعد رکوع نمبر تین, امامت کا اعزاز کسے حاصل ہوتا ہے. فرمایا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی, اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا اور بنی اسرائیل کے کچھ سعادت مند لوگوں کو امامت کے منصب پر فائز کیا. وہ دوسروں کو دین کی باتیں بتاتے تھے, اور جو بھی ان کی باتوں سے ہدایت کے رستے پر آتا تھا ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا تھا. امامت کی سعادت بہت بڑی نعمت ہے. فرمایا کہ یہ امامت کی سعادت ان کو ملی جنہوں نے صبر کیا. یہاں صبر سے مراد کیا ہے؟ صبر عن الدنیا. امامت قیادت وہی کر سکتا ہے, رہنما وہی بن سکتا ہے جو بڑا باصلاحیت ہو. باصلاحیت لوگ اگر دنیا میں توانائیاں لگائیں تو خوب دنیا کما سکتے ہیں. انہوں نے بجائے دنیا میں اپنی صلاحیتیں کھپانے کے اپنی صلاحیتیں لگا دی اللہ کی کتاب کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے. ان کو یقین تھا کہ جو نعمت اور اجر اور بدلہ ملے گا اللہ کی کتاب کی خدمت سے وہ دنیا کے مال و اسباب سے کہیں بہتر ہے. اللہ یقین ہمیں بھی عطا فرمائے اور اللہ ہمیں بھی اپنی کتاب کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. سورہ احزاب اہم معاشرتی احکام, یہ سورت کا خاص موضوع ہے. پہلے رکوع میں دو سخت احکامات دیے گئے. اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ بعض بڑے سخت احکامات دیے جا رہے ہیں جو مشرکین اور منافقین کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گے, لہذا آپ ہرگز ان کے دباؤ کو قبول نہ کریں اور شریعت اور اس کے احکامات پر ڈٹے رہیں. پہلا سخت حکم یہ آیا جو لوگوں کے لیے قبول کرنا مشکل تھا کہ زہار کی کوئی حیثیت نہیں. دور جاہلیت میں اگر کوئی شخص کہہ دے اپنی بیوی سے کہ تم میرے لیے اسی طرح سے اب حرام ہو جیسے میری ماں, تو اب وہ عورت اس کے لیے زندگی بھر کے لیے حرام ہو جاتی تھی. یہ زہار کہلاتا تھا. فرمایا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. ایک انسان کی ماں صرف وہ ہے جس نے کہ انسان کو جنم دیا ہے. بیوی کو ماں کہنے سے ماں نہیں بن جاتی. دوسرا جو جہلیت میں رواج تھا وہ تھا کہ جس کو منہ بولا بیٹا بنایا اب وہ بالکل سلبی اور سگا بیٹا سمجھا جاتا تھا. فرمایا کہ منہ بولے بیٹے کی بھی کوئی حیثیت نہیں. ہر انسان کو اس کے اصل والد کی طرف منسوب کرو. اگر والد کا پتہ نہ ہو تو وہ تمہارا دینی بھائی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ ہرگز تمہارا سگے بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا. تمہاری بیوی اگر اس کی محرم نہیں ہے تو اس منہ بولے بیٹے سے اس کا پردہ ہوگا. اگر منہ بولا بیٹا رضائی بھائی نہ ہو تو بہن سے بہن اس کی بہن نہیں, اس سے اس کا پردہ ہوگا. تمہاری بیٹی سے اس کا پردہ ہوگا. وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارا وارث نہیں بن سکتا. اس کی بیوی ہرگز تمہاری بہو نہیں ہے. لیکن دور جہلیت میں کوئی فرق نہیں تھا. منہ بولا بیٹا بالکل ویسے جیسے سگا بیٹا ہوتا ہے. البتہ یہ کہا گیا کہ ایک فرق ہے, ازواج مطہرات امت کے لیے ماں کا درجہ رکھتی. یہ بات منافقین کو بہت کھل رہی تھی کہ یہ کیا بات ہوئی, ویسے ماں صرف وہ جس نے جنم دیا ہو. فرمایا کہ نہیں, اللہ کا حکم ہے, اللہ نے طے کر دیا. ازواج مطہرات تمہارے لیے بالکل ماں کا درجہ رکھتی ہیں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے روحانی والد ہیں. اور مومنوں کے لیے ان کی اہمیت یہ ہے کہ انہیں اپنے نبی سے اپنی جان سے بڑھ کے محبت ہونی چاہیے. رکو نمبر دو, غزوہ احزاب میں منافقوں کا طرز عمل. اس غزوے میں 10,000 کافروں نے آ کر مدینے کی چھوٹی سی بستی کو گھیر لیا. محسوس ایسے ہو رہا تھا کہ بس اگر ایک مرتبہ لشکر بستی میں داخل ہو گیا تو بستی والوں کا خاتمہ کر دے گا. اہل مدینہ پر شدید خوف طاری تھا. اس موقع پر منافقانہ طرز عمل سل کے سامنے آ گیا. منافقین نے کہا کہ ہمیں تو کہا گیا تھا کہ ایران, روم اور یمن فتح ہوں گے. یہ سارے وعدے ہم سے اللہ اس کے رسول نے جھوٹے کیے تھے. ہم تو آج رفع حاجت کے لیے گھر سے باہر نہیں جا سکتے. اس قسم کی باتیں کر کے وہ مسلمانوں کو مایوس کرنا چاہتے تھے, ان کے حوصلے پست کرنا چاہتے تھے. نہ صرف خود بزدلی دکھا رہے تھے بلکہ دوسروں کو بھی بزدل بنا رہے تھے. اللہ نے کہا کہ اگر تم اس وقت میدان جنگ اور خندق کے پاس سے بھاگ کر اپنے گھروں میں چھپے ہوئے ہو تو کیا تم موت سے محفوظ ہو گئے؟ موت تو گھر پہ بھی آ جائے گی. اللہ تعالی ہمیں منافقانہ طرز عمل سے محفوظ فرمائے.
رکو تین غزوہ احزاب میں مومنوں کا طرز عمل. اس رکو کا آغاز بڑی عظیم آیت سے ہوتا ہے. فرمایا کہ مومنوں کے لیے تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت بہترین نمونہ ہے، انفرادی اعتبار سے کامل اسوہ، ہر اعتبار سے اسوہ، اور اجتماعی اعتبار سے واحد ہستی ہیں تاریخ انسانی کی جنہوں نے ایک دعوت کا آغاز کر کے پورے نظام کو بدل کے رکھ دیا، عظیم الشان تاریخ کا ہمہ گیر انقلاب برپا کر دیا. اس انقلاب کے لیے اور کوئی نمونہ ہے ہی نہیں تاریخ میں، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ڈاکٹر سارہ احمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب پڑھی. پھر فرمایا کہ جب مومنوں نے یہ دیکھا کہ 10,000 کافروں نے آ کے مدینے کو گھیر لیا ہے، تو کہا کہ ہم سے اللہ کے رسول نے اسی کا وعدہ کیا تھا، اللہ تمہیں آزمائے گا خوف سے، بھوک سے، مال و جان اور پھلوں کے نقصان سے. کچھ مومنوں نے اس موقع پر جام شہادت نوش کیا، کفار کی تیر اندازی سے شہید ہوئے، اور باقی مومن بھی اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے بے چین ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان مومنوں کو ان قربانیوں کا، ان نیک ارادوں کا بھرپور صلہ عطا فرمائے گا. مزید فرمایا کہ اللہ نے کافروں کو ذلیل کر کے دفع کر دیا. ایک مہینے کے محاصرے کے بعد کچھ ان کے ہاتھ پلے نہیں آیا. دوسری طرف یہود کے قبیلے بنو قریظہ نے، جو اس موقع پر میثاق مدینہ کو توڑ کر کفار کا ساتھ دیا تھا، اللہ نے ان کو بھی ذلیل کیا. مسلمانوں نے ان کے قلعوں کو گھیرا اور بغیر جنگ کیے ہوئے ہتھیار ڈال دیے. کچھ کو مسلمانوں نے قتل کیا، کچھ کو غلام بنایا، اور ان کی تمام املاک مسلمانوں کو غنیمت کے طور پر مل گئی. 22 پارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نوتها اجرها مرتین وآتنا لها رزقا کریما صدق اللہ العظیم. 22 پارے میں سورہ احزاب کے بقیہ 6 رکوع ہیں. اس کے بعد مکمل سورہ سبا ہے جس میں 6 رکوع ہیں. پھر مکمل سورہ فاطر ہے جس کے 5 رکوع ہیں، اور سورہ یاسین کا پہلا رکوع اسی پارے میں شامل ہے. اب سورہ احزاب کا 4 رکوع. اس رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بیزاری کا بیان ہے. غزوہ بنو قریظہ سے مسلمانوں کو اتنا مال و اسباب ملا کہ مدینے کے ہر گھر میں خوشحالی آ گئی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہی فقر کا عالم، چراغ نہیں جل رہا، چھوٹے چھوٹے اجرے، اندھیرا، چولہا نہیں جل رہا، گھاس چولہے میں اگائی، ابھی پردے کے احکامات آئے نہیں تھے. منافقین آپ کے گھر پر آتے، ازواج مطہرات سے کہتے کہ یہ آپ کے ساتھ کیا مصیبت ہے، یہ کیا آپ کے لیے پریشانی ہے، آپ اللہ کے رسول سے درخواست کریں کہ وہ آپ کے خرچے میں اضافہ کریں. ہر گھر میں خوشحالی آ گئی. مخصوص تھا اللہ کے رسول کو مختلف زاویوں سے ایذا دینا، پریشان کرنا. اللہ کے رسول سے ازواج مطہرات نے جب درخواست کی کہ بھئی کچھ ہمارے لیے بھی خرچے کا انتظام کر دیا جائے، کو بڑھا دیا جائے، اللہ کے رسول کو چونکہ دنیا سے بالکل رغبت نہیں تھی، آپ کو اس مطالبے سے شدید صدمہ پہنچا. ایک مہینے تک آپ نے ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار کی رکھی. یہ واقعہ ایلا کہلاتا ہے. ایک مہینے بعد پھر یہ سورہ احزاب کا 4 رکوع نازل ہوا، اور اللہ کے رسول نے ازواج مطہرات کے سامنے 2 آپشنز رکھے. نمبر 1، اگر تمہیں دنیا کا مال و اسباب چاہیے، آؤ میں تمہیں دیتا ہوں، لیکن پھر میں تمہیں خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں گا، مجھے دنیا سے رغبت نہیں. اگر تمہیں اللہ، اس کے رسول اور آخرت چاہیے، تو پھر تمہیں میرے ساتھ اسی طرح فقیرانہ زندگی بسر کرنی ہوگی. ازواج مطہرات نے بیک وقت کہا کہ ہمیں اللہ، اللہ کے رسول اور آخرت چاہیے. اور اس کے بعد پھر وہ بائیکاٹ کا معاملہ ختم ہوا، حالات معمول پر آ گئے. اس کے بعد اللہ نے ازواج مطہرات کو ان کی اہمیت بتائی.
تمہیں اللہ نے بڑا خاص شرف دیا ہے، تمہیں اللہ نے اپنے حبیب کی قربت دی ہے، ان سے براہ راست فیض حاصل کرنے کا موقع دیا ہے. اب اگر تم نے اپنے مقام کا پاس نہ کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں پھر باقی عورتوں کے مقابلے میں دگنی سزا دے گا، اور اگر تم نے اپنے مقام کا پاس کرتے ہوئے نیکی اور تقوی کی روش اختیار کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر بھی دوہرا دے گا. مزید فرمایا کہ دیکھو تم امت کی تمام خواتین کے لیے اب نمونہ ہو، امت کی تمام بیٹیوں نے تمہاری پیروی کرنی ہے، لہذا تم کیا کرو، پردے کے حوالے سے احکامات پر عمل کا نمونہ بن جاؤ. نہ محرم سے کوئی بات کرنی پڑے تو نرم لہجے میں بات نہ کرو بلکہ ذرا سختی کے ساتھ بات کرو، پورے وقار کے ساتھ گھر میں رہو، باہر نکلنے کی صورت میں پردے کا پورا اہتمام کرو، اور دور جاہلیت کی طرح زیب و زینت کی نمائش نہ کرتے پھرو، باقاعدگی سے پنج وقت نمازیں ادا کرو، زکات دو اگر صاحب نصاب ہو، اور زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو یاد کرو. اللہ تعالیٰ تمام بہنوں کو ازواج مطہرات کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. رکو نمبر پانچ، منہ بولے بیٹے کی بیوی بہو نہیں ہے. اس رکو میں اللہ نے پہلے تو اپنے محبوب بندے اور بندیوں کے 10 اوصاف بیان کیے، پھر اس کے بعد فرمایا کہ کسی مومن مرد اور مومن خاتون کے لیے ممکن نہیں کہ اگر ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو وہ اس حکم سے پھر کوئی سرتابی کریں، اور جو اللہ اس کے رسول کے احکامات سے سرتابی کرے گا، گریز کرے گا، وہ تو کھلی گمراہی میں مبتلا. پھر اس کے بعد دور جہلیت کی غلط روایت کی اصلاح کی گئی. دور جہلیت میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا اور اس کی بیوی کو حقیقی بہو سمجھا جاتا تھا. اللہ چاہتا تھا کہ آخری نبی کے ذریعے سے اس روایت کو، غلط روایت کو توڑ دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا. جب اس سورت کی آیت نمبر 4 میں کہا گیا منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں، تو آپ نے ان سے رشتہ ختم کر دیا، اور ان کی دلجوئی کے لیے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب سے ان کا نکاح کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زینب نے یہ نکاح کیا تھا صرف اس لیے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، ورنہ وہ اس لیے تیار نہیں تھی. جب آپس میں موافقت نہیں ہوئی اور حضرت زینب نے کو حضرت زید نے طلاق دے دی، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر کے، یعنی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر کے یہ ثابت کیا کہ یہ ہرگز بہو نہیں، دور جہلیت کی غلط روایت پر ضرب کاری لگا دی. اس کے بعد یہود نے، منافقین نے بہت طوفان اٹھایا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ حضرت محمد آخری نبی ہیں، ان کے بعد کون غلط باتوں کی اصلاح کرے گا، لہذا اے نبی کسی کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کیجیے، آپ اللہ کے رسول ہیں، صرف اللہ سے ڈریے، اور لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کسی بھی جائز کام کو ترک نہ کیجیے. رکو نمبر 6 میں حکم دیا گیا اللہ کا خوب ذکر کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو. اللہ ہر وقت مومنوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا رہتا ہے، اس کے فرشتے مومنوں کے حق میں ہر وقت دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی کہ آپ حق کی گواہی دینے والے، مومنوں کو بشارتیں دینے والے، نافرمانوں کو خبردار کرنے والے، اور اللہ کی طرف بلانے والے والے، اور لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھانے والے روشن چراغ ہیں. آپ کو حکم دیا گیا کہ مومنوں کو تو اچھے بدلے کی خوشخبریاں سنائیے، اس کے برعکس کافر اور منافقوں کی کسی مخالفت اور دباؤ کو قبول نہ کیجیے، اور نہ ہی ان کی گستاخیوں شرارتوں سے رنجیدہ ہوں. اللہ پر بھروسہ کر کے حق کے مشن کو جاری رکھیں. رکو نمبر 7، پردے کا حکم.
مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بلا اجازت اب مت داخل ہو، بلایا جائے تو بس جب تک کام ہو بیٹھو اور اس کے بعد فوراً وہاں سے روانہ ہو جاؤ. ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. مزید فرمایا کہ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم صرف نامحرم مردوں کے لیے دیا جا رہا ہے. وضاحت کر دیجیے کہ محرم مردوں سے ان کا پردہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں، اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے اور فرشتے آپ کے حق میں دعائیں رحمت کرتے ہیں. تمام مومنوں کو حکم دیا گیا کہ وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے نذرانے بھیجتے رہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم و صلی علیہ. مزید فرمایا کہ جو بدبخت اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اللہ کو اس کی اس گستاخی سے ناراض کرتا ہے. ایسے گستاخوں پر دنیا و آخرت میں اللہ کی لعنت ہے. اسی طرح جو لوگ سچے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دکھ دیتے ہیں وہ بھی بہت بڑے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں. رکو نمبر 8، چہرے کے پردے کا حکم. رکو 8 میں ازواج مطہرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں اور تمام مسلمان خواتین کو حکم دیا گیا کہ اپنے چادر کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں. کہاں لٹکائیں؟ صاف بات ہے کہ چہرے پر لٹکائیں. اسی رکو میں اعلان کیا گیا کہ گستاخان رسول اسی قابل ہے کہ ان پر لعنت کی جائے اور انہیں قتل کر کے ان کی لاشوں کے ٹکڑے کر دیے جائیں. گستاخ رسول کی سزا شریعت میں قتل ہے، موت ہے. روز قیامت جب مجرموں کے چہروں کو جہنم کی آگ میں الٹا پلٹا جائے گا تو حسرت سے کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، ہم نے دنیا دار لیڈروں کی، پیروں کی، قائدین کی اطاعت کی جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. وہ اللہ سے فریاد کریں گے کہ اللہ ہمارے ان قائدین اور لیڈروں کو دگنا عذاب عطا فرما. نمبر 2، اللہ کے رسول کو مت ستاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس رکوع میں نصیحت کی گئی مومنوں کو کہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی مت کرو. انہوں نے حضرت زینب سے نکاح کیا ہے، بالکل جائز کیا ہے، ان پر جھوٹے الزام مت لگاؤ کہ بہو سے نکاح کر لیا. اپنی زبان کی خاص طور پر حفاظت کرو. جو لوگ زبان کی حفاظت کرتے ہیں اللہ ان کے معاملات کو سنوار دیتا ہے. مزید فرمایا کہ اللہ نے ایک امانت کا بوجھ آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر ڈالا تو وہ اس امانت کو دیکھ کر ہل گئے، لرز گئے اور امانت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا. لیکن انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا. انسان بڑا ہی ناانصاف اور نادان تھا. مشکل آیت ہے. یہ امانت کیا ہے؟ غور کیا جائے کہ وہ کیا شے جو انسان میں ہے اور باقی مخلوقات میں نہیں ہے. یہ شے ہے اللہ کی روح جو انسان میں پھونکی گئی. اس روح کے بغیر انسان نرا حیوان اور واقع ناانصاف اور نادان ہے. وحی کا نزول یہ روح ہی برداشت کر سکتی تھی. نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے. روح الامین قرآن لاتے تھے اور روح محمد اس قرآن کو سنتی تھی، ریسیو کرتی تھی. وحی آنے کے بعد انسانوں کے 3 گروہ ہو گئے جن کا ذکر اب آخری آیت میں ہے. وحی کی تعلیمات پر ایمان لانے والے مومن جنہیں اللہ بھرپور اجر دے گا، وحی کی تعلیمات کا کھلم کھلا انکار کرنے والے کافر اور مشرک جنہیں اللہ عذاب دے گا، اور ایمان اور کفر کے درمیان کی روش اختیار کرنے والے منافق جو جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے. اس کے بعد سورہ سبا مؤثر تفصیلی بیان ہے. پہلے رکوع کا خاص مضمون ہے ظہور قیامت، قدرت باری تعالیٰ کا مظہر. پہلے رکوع میں
عظمت باری تعالیٰ کے بیان کے بعد قسم کھا کر بڑے تاکیدی اسلوب میں کہا گیا کہ قیامت برپا ہو کر رہے گی، تاکہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو بخشش اور عزت والے رزق سے نوازے، اور جو لوگ اللہ کے احکامات پر عمل درآمد میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، اپنی مرضی اپنا قانون چلانا چاہتے ہیں، اللہ انہیں بدترین عذاب دے. مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں فوری طور پر دنیا میں بھی سزا دے سکتا ہے، زمین میں دھسا سکتا ہے، آسمان ٹکڑے کر کے ان پر گرا سکتا ہے، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو توبہ کے لیے اصلاح کے لیے مہلت دیتا ہے. رکو نمبر دو، ناشکری کا انجام. اس رکو میں پہلے حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے اور ان کے شکر کا ذکر ہے، لیکن اس کے بعد قوم سبا پر نعمتوں کا بیان اور اس کی ناشکری کا ذکر ہے. قوم سبا یمن میں آباد تھی، اللہ نے باغات کے دو سلسلے انہیں ایسے دیے تھے کہ جس میں کثرت سے پھل آتے تھے، ناشکری کی تو اللہ نے ایک سیلاب کے ذریعے سے ان کے باغات اجاڑ دیے. تجارت کرتے تھے یمن سے لے کے شام تک، اور تجارتی شاہراہ پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بستیاں تھیں تاکہ سفر کے دوران مشکل کوئی پیش نہ آئے. ذرا سے فاصلے پر بستی ہو جہاں سے ضروریات زندگی حاصل کر سکیں، آرام کر سکیں. ناشکری کی کہ مزہ نہیں آتا سفر میں، ایڈونچر ہے ہی نہیں. کہنے لگے کہ ہمارے سفر کی منزلوں میں طویل فاصلے ہونے چاہیے، مشکل سے منزل پر پہنچیں تاکہ مزہ آئے. مشکلات جھیل کر جو منزل حاصل کریں گے اس میں مزہ آئے گا. اللہ تعالیٰ نے پھر سزا دی، دوسری قوموں نے تجارتی راستے پر اجارہ داری حاصل کر لی، ان کی اجارہ داری ختم ہوئی، مختلف علاقوں میں پھیل گئے، اور اب یہ قصے کہانیاں بن گئے، کوئی ان کا وجود اب دنیا میں نہیں رہا. رکو نمبر تین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول کامل ہیں. اس رکو میں پہلے فرمایا گیا کہ فرشتے ہرگز اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں جیسے کہ مشرکین مکہ دعویٰ کرتے ہیں. فرشتے اللہ کے عاجز مخلوق ہیں، ان کا آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں کوئی کردار نہیں، ان کی سفارش اللہ کیا فائدہ نہیں دے سکتی. اسی رکو میں حقیقت بیان کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کی رسالت خاص علاقے کے لیے نہیں، پورے گلوب کے لیے ہے، اس لیے آپ رسول کامل ہیں، اور آپ کی رسالت اب قیامت تک کے لیے ہے. نمبر چار، رکو نمبر چار، دنیا دار قائدین کی پیروی کا انجام. چوتھے رکو میں بتایا گیا کہ قیامت کے دن جو دنیا دار مذہبی یا سیاسی قائدین کے پیروکار ہوں گے، وہ اللہ کے سامنے اپنے لیڈروں سے شکایت کریں گے کہ تم نے ہمیں مروا دیا، تم نے ہمیں غلط رہنمائی دی جس کی وجہ سے ہم برباد ہوئے. قائدین پلٹ کر کہیں گے کہ نہیں، ہمیں تم پر کوئی اختیار حاصل نہیں تھا، تم خود ہی جرائم کی لذت اور مزے لینے کے لیے ہمارے پیروکار بنے تھے، ہمارے مرید بنے تھے، ہمارے کارکن بنے تھے. پیروکار کہیں گے نہیں، تم ہمیں روز نئے نئے دلائل دے کر اور گمراہ کن نظریات کے لیے جواز پیش کرتے تھے. اب وہ بیچارے پیروکار اپنے کیے پر پشیمان ہوں گے، لیکن روز قیامت کی پشیمانی کوئی فائدہ نہیں دے گی. قائدین بھی اور ان کے پیروکار دونوں کے دونوں جہنم میں جلیں گے. اللہ تعالی ہمیں اچھے لوگوں کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. رکو نمبر پانچ، اللہ کی قربت مال و اولاد سے نہیں، نیکیوں سے ملتی ہے. پانچویں رکو میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ کی قربت مال و اولاد سے نہیں، نیکیوں سے ملتی ہے. دولت کی فراوانی اور کثرت اولاد کو اللہ کے راضی ہونے کی علامت مت سمجھو، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. کسی کو اللہ دے کے آزماتا ہے اور کسی سے اللہ چھین کے اس کی آزمائش کرتا ہے. جو لوگ احکامات الہی کی تبلیغ اور نصاب میں رکاوٹ ڈالتے ہیں وہ برباد ہوں گے، اور جو لوگ مال کو بھلائی کے فروغ کے لیے لگاتے ہیں عنقریب اس کا کئی گنا اجر پائیں گے. روز قیامت اللہ فرشتوں سے اللہ پوچھے گا کہ کیا مشرکین تمہیں خدا کی بیٹیاں قرار دے کر تمہاری عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے نہیں، یہ شیطان کی عبادت کرتے تھے، یعنی شیطان کی اطاعت کرتے تھے، شیطان نے انہیں غلط عقائد سکھائے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کو یہ بات سمجھائی کہ تم سے پہلے کئی قوموں نے شرک کا جرم کیا، وہ تم سے قوت اور طاقت میں کہیں آگے تھے، اللہ نے ان کو تباہ کیا اور تم تو ان کی طاقت کا اشر اشیر بھی نہیں رکھتے. ڈرو برے انجام سے، باز آ جاؤ شرک. چھٹے رکو میں سمجھانے کا دل سوز اسلوب ہے. چھٹے رکو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ دیکھو اے مکے والو، تمہارے ساتھی حضرت محمد ہرگز کو مجنون نہیں، اتنا اعلیٰ کلام پیش کرنے والے، اتنا اعلیٰ اخلاق رکھنے والے ہرگز مجنون نہیں، وہ تمہیں دردناک عذاب سے بچانا چاہتے ہیں. دعوت کے ذریعے سے ہرگز ان کی کوئی ذاتی غرض نہیں ہے، تم سے کوئی حد کے تبلیغ، کوئی معاوضہ، کوئی چندہ نہیں مانگ رہے، صاف عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر میں سیدھی راہ پر نہیں ہوں تو یہ میرے اپنے نفس کا قصور ہے، اگر ہدایت پر ہوں تو یہ اللہ کی وحی کا فیض ہے. ڈرو اس وقت سے جبکہ اچانک تم پر مصیبت آئے گی، اس وقت تم ڈرتے ہوئے کہو گے ہم نے حق قبول کر لیا، لیکن اس وقت کا حق قبول کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، بہتر ہے کہ ابھی حق کو قبول کر لو. اس کے بعد سورہ فاطر عظمت باری تعالیٰ کا بیان، پہلا رکوع اللہ کی قدرت کے مظاہر. پہلے رکوع میں فرمایا گیا کہ اگر اللہ اپنی رحمت کا فیض جاری کرے کوئی اسے نہیں روک سکتا، اور اگر اللہ رحمت کا دروازہ بند کر دے کوئی اسے کھول نہیں سکتا. اللہ ہی ہر شے کا خالق اور رازق ہے، روز قیامت وہی تمام معاملات کا فیصلہ فرمائے گا. دعوت دی گئی کہ دیکھو ہرگز دنیا کے دھوکے میں نہ آنا، دنیا کی رانائیوں میں کھو کر آخرت کو بھول نہ جانا. شیطان تمہیں اللہ کی رحمت کا احساس دلا کر، اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، گناہوں پر کاربند رہنے کی ترغیب دے گا. ہرگز شیطان کے دھوکے میں نہ آنا، اللہ غفور و رحیم ہے، لیکن نافرمانوں کے لیے ظلمتان بھی ہے، قہار بھی ہے. دوسرا رکوع عزت قرآن کے ذریعے سے ملے گی. فرمایا کہ عزت کل کے کل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو عزت حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ پاکیزہ نظریہ اختیار کرے اور نظریے کی سربلندی کے لیے مال و جان سے جد و جہد کرے. اللہ کا عطا کردہ پاکیزہ نظریہ قرآن حکیم ہے، اگر قرآن حکیم کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کی دعوت کو پھیلایا جائے، اس کی تعلیمات کے نفاذ کے لیے تن من دھن لگایا جائے، تو اللہ ایسا کرنے والے سعادت مندوں کو ضرور عزت دے گا، سرخرو فرمائے گا. اس کے برعکس جو لوگ اللہ کی کتاب کی ناقدری کرتے ہیں، اس کی تعلیمات کے نفاذ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، وہ ذلیل اور رسوا ہوں گے. کل اختیار اللہ کے پاس ہے، جن کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے وہ کھجور کی گھٹلی پر جو جھلی ہوتی ہے اس کا بھی اختیار نہیں رکھتے. رکو نمبر تین، اللہ غنی اور ہم فقیر ہیں. تیسرے رکو میں بندوں کو ان کی اوقات سمجھا دی گئی کہ تمام انسان اللہ کے در کے فقیر ہیں، جبکہ اللہ تمام مخلوقات سے غنی ہے. وہ جب چاہے کسی قوم کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ کسی اور کو دنیا کی نعمتوں کا امین بنا دے. روز قیامت تمام انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اپنے اپنے عمل کا بدلہ پائیں گے، کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. ان حقائق سے سبق وہ حاصل کرے گا جس کا ضمیر زندہ ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، نماز قائم کرنے والا ہو، اور اس کے بعد اپنے کردار کی اصلاح کے لیے فکر مند ہو. رکو نمبر چار، اللہ کی قدرت کا حسین کرشمہ، کائنات کی رنگا رنگی. اللہ نے میوے پھل پہاڑ انسان اور دیگر جاندار طرح طرح کے رنگوں میں پیدا فرما کر اس کائنات کو کیا خوب رونق بخشی ہے. گلہائے رنگ رنگ سے ہے رونق چمن، ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے. اگر دنیا بلیک اینڈ وائٹ ہی ہوتی تو مزہ نہ آتا، اللہ نے کلرفل بنایا ہے. علم حقیقت رکھنے والے تو اللہ کی قدرتوں کے احساس سے کانپتے رہتے ہیں. پھر پیروی کی نیت سے تلاوت قرآن کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے اور ظاہر و پوشیدہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ایسی تجارت کر رہے ہیں کہ جس میں کبھی بھی خسارہ نہیں ہوگا. اللہ نے یہ تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پر ایمان لانے کی توفیق اللہ نے کسی کسی کو دی ہے، ان میں سے کچھ غافل ہیں بد نصیب، کچھ کا معاملہ درمیان درمیان کا ہے، اور کچھ کچھ نصیب نیکیوں میں سبقت کر رہے ہیں. بلا شبہ یہ طرز عمل اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اللہ انہیں جنت میں حسین باغات عطا فرمائے گا، اور جو بد نصیب قرآن کی ناقدری کر رہے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وہ اللہ کو فریاد کریں گے اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ اپنی بے عملیوں کی تلافی کریں. جواب دیا جائے گا تمہیں دنیا میں اتنی عمر دے دی گئی تھی کہ اگر سدھرنا چاہتے تو سدھر سکتے تھے، اب دوبارہ دنیا میں جانے کا کوئی امکان نہیں، اب اپنے کیے کا مزہ چکھتے رہو. رکو نمبر 5، گھاٹے کا سودا مت کرو. فرمایا کہ اللہ نے، اللہ کائنات کے ہر راز سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ انسانوں کے سینوں میں کیا راز ہیں. اسی نے کائنات میں انسانوں کو وقتی عارضی کچھ عرصے کا اختیار دیا ہے. جو لوگ اس اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہیں بڑے بد نصیب ہیں. اس طرز عمل سے وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے بلکہ اپنے لیے ہی گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. ان سے پہلے کئی طاقتور قومیں آئیں، کیا انہوں نے اللہ کو عاجز کیا؟ جب وہ حد سے بڑھنے لگی تو اللہ نے ان کو ملیہ میٹ کر دیا. سورہ یاسین، جسے حدیث میں کہا گیا قلب القرآن، قرآن کا دل، پہلے رکوع میں یہ بات بیان کی گئی کہ حکمت بھرا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہ ہے. پہلے رکوع میں اعلان کر دیا گیا کہ حکمت بھرا قرآن پیش کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کا واضح ثبوت ہے. اللہ نے آپ کو ایک غافل قوم کو خبردار کرنے کے لیے بھیجا، البتہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے، وہ تکبر کی آخری حد تک پہنچ گئے ہیں. ان کے سامنے بھی دیوار ہے پیچھے بھی دیوار ہے. کیا مراد؟ کہ سامنے بے شمار اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیاں ہیں، نہ ان کو دیکھ کر ایمان حاصل کر رہے ہیں، اور پیچھے ماضی میں عبرتناک داستانیں ہیں مجرم قوموں کی، ان سے بھی سبق حاصل نہیں کر رہے. فرمایا کہ ہدایت تو وہی حاصل کرے گا جو حق کی پیروی کی نیت سے قرآن کو سنے. ایسے لوگوں کے دل اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت والا اجر بھی. اقول قولی ھذا و استغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات. پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ دورہ تدم قرآن کی محافل پورے کرا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے.